الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صحیح بخاری اور مسلم سے ایک حدیث جس میں بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر ہے جو 100 افراد کا قاتل بن چکا تھا اور اللہ رب العزت نے اس مرحلے پر اس کے دل میں توبہ جو ہے وہ ڈال دی اور اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. جو لوگوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے جس سے میں اپنی توبہ کے متعلق دریافت کروں, اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی جو آپ نے سن لیا, جس نے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں توبہ کرو, صالحین کے درمیان رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور ساتھ ہی مشورہ دیا گیا کہ ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء, کہ اپنی بستی میں دوبارہ مت لوٹنا, یہ بستی برائی والی بستی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس بستی میں تمہاری برائیوں کے نشانات ہیں اور تم نے اس بستی کو اپنے گناہوں اور اپنے قتل اور بربریت سے آلودہ کیا ہوا ہے. بستی میں برائی نہیں ہوتی, برائی لوگ پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہر مخلوق, ہر زمین, ہر علاقہ, ہر بستی, ہر زمانہ پاک اور صاف ہوتا ہے. ہم اپنی معصیتوں سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ ظاہر ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, یہ لوگوں کا اپنا کسب ہوتا ہے. کوئی زمین شر نہیں ہے اور کوئی زمانہ شر نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی زمانے کو یا کسی زمین کو اپنے لیے نحس یا شر قرار دے تو یہ اس کا سوء فہم ہے, یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے, جو بعض اوقات شرک کی حدود تک پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر زمانے, ہر دن, ہر سال, ہر مہینہ بابرکت, ہر جگہ, ہر خطہ بابرکت, لیکن انسان اپنی معصیتوں سے کسی مقام کو آلودہ کر دیتا ہے جو اس کے لیے باعث شر بن جاتا ہے اور اس میں اس کا اپنا عمل دخل ہے. ہر جگہ اور ہر علاقے میں خیر و شر دونوں موجود ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حق ہر مقام پر ہوگا چاہے کم تعداد میں کیوں نہ ہو, اور ویسے بھی حق کا مزاج یہی ہے کہ ہر دور میں, ہر علاقے میں ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور باطل زیادہ ہوتا ہے. ہمارا ملک پاکستان, اس میں بڑے بڑے فرقے ہیں, بڑی بڑی تعداد ہے, کثرت تعداد پر جن کو ناز ہے, اگر حق ان کے پاس ہوتا تو پاکستان میں چاندی اور سونے کی بارشیں برستی, مگر یہاں افلاس ہے, غربت ہے, بدامنی ہے. اس لیے کہ اکثریت جو ہیں ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ رب العزت کے حقوق کی اور اس کی توحید کی اور اس کی شریعت کی پاسداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حقوق کا محافظ بن جائے گا، اور اگر تم پروردگار کے حقوق کو ضائع کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہارے حقوق کو پامال کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوگی. تو ہر خطے میں حق و باطل ہوتے ہیں. حق اس لیے ہوتا ہے کہ حق قیامت تک قائم رہے گا، اور حق اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں حق کی آواز کو پہنچانا ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں. لا يبقى على ظاهر الارض بيت مدر ولا ببر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کی آواز پہنچائے گا، لوگ قبول کریں یا نہ کریں. تو اس لیے حق کا ہر مقام پر ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطل کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو اہل باطل کے ذریعے آزمائے، ان کی سختیوں تکلیفوں اور شدتوں پر ان کے صبر کا امتحان لے، اور یہ چیز اہل حق کے رفعت درجات کا باعث ہوتی ہے. تو کوئی زمین خیر و شر سے خالی نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، ایک مقدس جماعت، تو وہاں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور ولید جیسے ملعون بھی تھے. مدینہ منورہ میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے مقدس صحابہ تھے، وہاں عبداللہ بن عبید بن سلول رئیس المنافقین بھی تھا. حران کی بستی میں اگر ابراہیم علیہ السلام تھے جو انبیاء کے باپ اور دادا تھے اور بعد کے سارے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں، مگر وہیں نمرود بھی تھا، اور وہیں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. مصر اگر موسیٰ علیہ السلام کی جولانیت دعوت کی سرزمین تھی تو وہاں فرعون بھی تھا اور اس کی فرعونیت بھی تھی. حق رہتا ہے کیونکہ حق نے ہمیشہ رہنا ہے، مگر باطل بھی رہتا ہے تاکہ باطل کے ذریعے اہل حق کا امتحان ہو، اور اہل باطل کی سوزشوں سے حق اور نکھرے اور ابھرے، اور اس کو ابھارنا ضروری ہے. تو اسے مشورہ دیا گیا کہ تم اپنی بستی کی طرف مت لوٹنا، یہ بستی برائیوں کی بستی ہے، اس سے مراد تمہاری برائیاں کہ تم نے اپنی معصیتوں سے اس بستی کو آلودہ کر دیا. یہاں تمہارے گناہوں کے نشانات ہیں، تمہاری صفاکیت کے نشانات ہیں. تو اس ماحول کو چھوڑ دو، اس ماحول سے دور ہو جاؤ اور صالحین کے بیچ اپنی بقیہ زندگی گزار دو. تو کوئی زمانہ، کوئی بستی اور کوئی قوم شر نہیں ہوتی، مگر شر لوگوں کے اعمال پیدا کرتے ہیں. کوئی جگہ نحوست کا باعث نہیں ہوتی، مگر نحوست لوگوں کے اعمال پیدا کرتے ہیں. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، حسن الملکت نماء و سوء الملکت شؤم، کہ تمہارے جو بھی ماتحت ہیں، اگر ایک باپ ہے تو اس کی اولاد اس کی ماتحت، شوہر ہے تو اس کی بیوی اس کی ماتحت، اور اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے ملازم اس کے ماتحت ہیں، کوئی آقا ہے تو اس کا غلام اس کا ماتحت ہے، کوئی معلم یا استاد ہے تو اس کے طلبہ اس کے ماتحت ہیں. فرمایا کہ ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ نما ہے، رزق کی بڑھوتری ہے، رزق میں اضافے کا باعث ہے. وسوء الملکۃ شؤما، اور ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی کا رویہ ڈانٹنا ڈبٹنا اور بدخلقی کا مظاہرہ شؤم، یہ نحوست ہے، رزق کی برکت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. تو گویا خیر ہو یا شر ہو، برکت ہو یا نحوست ہو، یہ انسان کے اعمال سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ بستی تمہاری برائیوں کی بستی ہے جہاں تمہاری معصیت کے نشانات ہیں. تو تم بقیہ زندگی اپنی وہی گزار دو صالحین کے بیچ. اس شخص کے سر پہ توبہ کی ایک دھن سوار تھی، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار، تجارتیں، وطن، علاقہ، خطہ، دوست احباب سب کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے صالحین کی بستی کی طرف، اور وہاں کا اس نے قصد اختیار کر لیا. اسی معنی میں قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو اور لپکو اور جلدی کرو، تیزی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف. توبہ کے معاملے کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، اس کو ملتوی نہ کرو، مؤخر نہ کرو کسی مخصوص وقت کے لیے، بلکہ جلدی کرو. شریعت نے اس تیزی اور جلدی اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا کہ توبہ میں جلدی کرو، توبہ میں تاخیر نہ کرو؟ اس لیے کہ کوئی انسان اپنی عمر سے آگاہ نہیں ہے، اور کسی شخص کے ماتھے پر اس کی عمر تحریر نہیں ہے کہ اس نے کب تک جینا ہے. چلتے پھرتے انسان قبر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کو کتنی عمر دے، لیکن موت اچانک آ سکتی ہے، اور یہ ایک بڑا گمبھیر امتحان ہے. موت کے تعلق سے تین حقیقتیں کہ سب پر آنی ہے، کوئی بچے گا نہیں، اور اچانک آنی، یہ دو حقیقتیں. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نے یہ کوشش کرنی کہ تم پر جب موت آئے تو بالکل اسلام کی حالت میں آئے، توبہ کے ساتھ آئے، مغفرت کے ساتھ آئے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے، یہ تم نے کوشش کرنی. تو اس کوشش کا تقاضا یہی ہے کہ مسارعت کرو، جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو. تو یہ شخص جلدی اور مسارعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ صالحین کی بستی کی طرف رواں دواں ہے، اور راستے میں پیام اجل آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہوا تھا، اللہ کی تقدیر نافذ ہونے والی ہے، اور موت اس کی بالکل قریب سامنے کھڑی ہے. فرشتے پہنچ چکے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. بتایا گیا تھا کہ فرشتوں میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی روح کون قبض کرے، کون لے کر جائے. روح قبض کرنے والا فرشتہ کس کو روح دے، کیونکہ جنتی فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور جہنمی فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور دونوں کی دلیل بظاہر معقول ہے. جنتی فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ توبہ کر نہیں سکا، لیکن توبہ کی ایک لگن، رغبت اس کے دل میں جاگ چکی تھی، اور اس کے لیے اس نے عمل بھی شروع کر دیا تھا اور حرکت بھی شروع کر دی تھی. بستی کو چھوڑ چکا تھا اور صالحین کی طرف جا رہا تھا. توبہ کا شوق اس کے سر پہ سوار تھا. الندم التوبہ، ندامت بھی تو توبہ ہے، مگر جہنم کے فرشتوں کا موقف یہ تھا، یہ توبہ کر نہیں سکا، اس بستی میں پہنچ نہیں سکا، اس بستی میں یہ جا نہیں سکا، داخل نہیں ہو سکا. وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کی توفیق نہیں دی، اور یہ توفیق اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے. ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دین اور دین کا شوق، عمل صالح کا شوق صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے. باقی دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں لٹاتا ہے، خواہ محبت ہو یا نہ ہو. تو یہ توفیق اللہ کی محبت کا مظہر ہے. جو شخص نمازیں پڑھتا ہے، وقت پر پابندی کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، یہ اس کی محبت کا مظہر ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے جھکے، میرے سامنے کھڑا ہو. اور جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا, سجدے نہیں کرتا, گویا اللہ یہ چاہتا کہ بد نصیب میرے سامنے نہ کھڑا ہو, میرے سامنے نہ جھکے. بہت بڑی محرومی اور شقاوت اور قساوت اس بندے کے لیے. ایک شخص صاحب مال ہے, صاحب ثروت ہے, فیکٹریوں کا مالک ہے, مگر حج بیت اللہ کی توفیق نہیں ہوتی. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بد نصیب یہ بدبخت میرے گھر میں نہ آئے, میرے گھر کا طواف نہ کرے, صفا مروہ کی سعی نہ کرے, میرے سامنے تضرع نہ کرے. اللہ چاہتا ہے, یہ چاہت اس کی محبت کی دلیل ہے. اللہ نے اسے اس راستے پر لگا دیا, رواں دواں ہے, اور راستے میں پیام اجر آ جاتا ہے. پھر زمینوں کو ناپا گیا اور توبہ کی زمین قریب نکلی, جو اس کی بخشش اور توبہ کی قبولیت کی علامت تھی. حدیث میں دو بڑے اہم نقطے ہیں جو باقی رہ گئے, انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. اللہ پاک میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد, یہ بہت سے ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. بہت سے بھائی بہنیں بیمار ہیں, سب کی صحت کاملہ کی دعا کریں, بالخصوص حبیب صاحب ہیں اور ایک بچہ عبدالغنی نامی ایک بچہ 6 ماہ کا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان ایک سالانہ اعلان ہے, سالانہ کانفرنس جو نیو سعید آباد میں ہر سال بڑے اہتمام سے ہوتی ہے, جس کے بانی شیخ العرب العجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ہیں. یہ 32ویں سالانہ کانفرنس ہے, یعنی 32 سال سے بھی الحمدللہ ہو رہی ہے, اور بڑے اس کے اثرات ہیں, خصوصاً سندھ کے علاقے میں بڑے اس کے اثرات ہیں. اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے, علماء کو دور دراز سے دعوت دی جاتی ہے, اور بندے ٹکے موضوعات کے ساتھ یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے. انہی موضوعات پر علماء گفتگو کرتے ہیں, اور بڑے اس کے اثرات دیکھیں گے. الحمدللہ ہزاروں لوگ اس کانفرنس کی برکت سے الحمدللہ کتاب و سنت اور توحید خالص کی طرف آ چکے ہیں. تو یہ کانفرنس اب بھی انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے 11-12 اپریل انشاءاللہ سعید آباد میں. ایک تو شرکت کی دعوت ہے سب کے لیے, کراچی سے بسیں روانہ ہوتی ہیں. دوسرا آج آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس کانفرنس کے لیے تعاون کیجیے. انشاءاللہ یہ خالص علمی دعوتی تحریکی اور منہجی کانفرنس ہے, اس کے بڑے اثرات ہیں. انشاءاللہ مقررین کا ذکر کردہ ایک ایک لفظ آپ کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا. ملوک صاحب جو شاہ صاحب کے خاص دستے راست ہیں اور اس کانفرنس کے منتظم ربانی ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہیں, سعید آباد سے آئے ہیں, آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو آپ تعاون کرتے جائیے, اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اخلاص قلب عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر عمل کے لیے للہیت اور خالص نیت عطا فرما دے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.